مضمون میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا آج کل کوئی موجود بھی اس وقت سامنے اس صورت میں کوئی بات نہیں جو بھی ذہن میں آج ہے بس مواد کر بھی رہے ہیں اسی کو آپ اپنی سمجھ لیں وہ بن حضرات حضرات علماء بات اور نصیحت فرماتے ہیں اور ہفتارا نے ان پر ذمہ داری عائد کی ہے اس راجے کی اسے الحمد للہ پورا کرتے ہیں بار حضرات عمل کی دعوت دیتے ہیں عمل میں بھی ہم خصوص سے عبادات کی نماز روزہ حج معاملات کی تصویر تو عمل کی دعوت دی جاتی ہے اور یہ واقعہ ہے کہ عمل نہ ہو تو دن بے کار ہو جائے اس لیے کہ علم کی غائب ہے عمل اور اشیاء اذا خلا علی غائب نیا مشہور مقولہ ہے کہ شے بے سے جب اس کی غائب نکل جائے وہ سیدا ہو جاتا ہے اگر علم پر عمل نہ ہو تو علم کو اپرکار کر کے ببا لے جائے بن جاتا ہے ربی نے کہا ہے موقع کہ بہن تین کا لا کبھی فصل کا مصیبت ہو وہیں تین کا کبھی تک مصیبت آ جاؤں اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے یہ مصیبت ہے اور اگر جانتے ہو پھر عمل نہیں کرتے تو یہ ڈبل مصیبت ہے اسی بات میں حدیث نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ہر رہتا ہے غور آج میں سب آ رہا جاہل ایک دفعہ برباد آج سات دفعہ برباد اس لیے کہ جاہل یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے مزہ بازو وہ جاہل کی حجت نہیں ہے مگر ماں آئے کہنے کو ایک جگہ ہے جو مسئلہ معلوم آج ان کے پاس یہ بھی انہیں تو معلوم تو آپ نے خواہش سمجھ لیے کہ سات کلپنا کی آج کوئی آج نہیں کہ جس کے ان پر عمل کو رکھتا نہیں اور جس کے ان پر عمل کو رکھتا ہے اس جہانوں پر بھائی ہے وہ آج وہ نائب رسول ہوتا ہے اور اسی لیے صاحب ہدایا نے حدیث نقل کی کہ من سب رات ہے تو آج ان تقی ہے نما سل داخل کا نبی ہے جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسی نماز ہے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی بڑا سب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علماء ربانی نائب انبیاء ہوتے اور نائب وہی بنتا ہے جو مسجد کے اور صاف جمع کر رہے اپنے نبی اس کو خلیفہ کہتے ہیں نائب کہتے ہیں بار ایک وہ لگائے آخرت ہے جن کے سامنے ہر وقت عملی زندگی ہے ان کے مراکز کی کوئی انتہائی اور ایک وہ ہے جو علم ہے اگر عمل نصیب نہیں ہے تو پھر ان کی حجت کی کوئی انتہائی کہ ہزار درجہ جاری بہتر ہوگا اور ان کی مثال تو ایسی ہو جائے گی جیسے قرآن کریم میں یہودیوں کی فرمائی گئی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار جن لوگوں کو تورات دی گئی اس کا علم حاصل کیا انہوں نے اور عمل چھوڑ دیا تو آئے شاید یہ کہیں کہ اوپر کی تعداد آ گئی تو کہے پر اگر ہزار کی تعداد میں لاج گئی تو عالم تھوڑا ہی بن جائے بار علم کا مقصود عمل اس لیے حضرات علماء کثرت سے عمل کی دعوت دیتے ہیں اس کے بعد میں بعض حضرات وہ ہیں جو تسمیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو عمل میں کتنی محنت کریں وہ رائے بنا رکھا ہے عقیدہ اس سے زیادہ سکتی ہے. اسلام جبھی کائنات ہے جب ایمان اندر ہے. ایمان کا ظہور تو ہے اسلام. تو ایمان چھپی بھی چیز ہے, اسلام کھلی بھی چیز ہے. درخت کا ایک حصہ گھر کا ہے, وہ پھلوں مٹی کے نیچے چھپا ہوا ہے, اور ایک حصہ شاخ ہے تنوں اور پھل پھول کا ہے, وہ کھلا ہوا ہے. مگر درخت تو ایک ہی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک. اس کے بختی حصے کو آپ گھر کہہ دیں گے اور اس کے ظاہری حصے کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ شاخ ہے پھل پھول ہے. ایمان اندر ہے پھل میں, اور اسلام اس کی نمائش ہے, وہ مظہر ہے اس کا کہ جس میں ہو کر کے ایمان اپنے ظہور کرتا ہے. تو اگر گرمی ہوگی اندر تو وہ شاخیں کیسے نکلیں گی, اس میں پھل کیسے لگیں گے. تو اگر ایمان نہ ہو اندر بس تو شاخیں نکلیں گی, اور اگر آپ مشروعی لگا لیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے پلاسٹک کا پھول پوجا بنا دیا, پلاسٹک کا آم بنا دیا, تو دیکھنے میں تو نظر آئے گا کہ یہ پھول پوجا اس کا ہوا ہے, لیکن نہ اس میں خوشبو, نہ اس میں ذائقہ, نہ اس میں رس, نہ اس سے کوئی قوت حاصل ہوگی, ایک نمائش چیز ہوگی بے گئے. تو عمل کے لیے ایمان لازم ہے, اور ایمان کے بغیر عمل معتبر نہیں. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت خان کی قدس اللہ علیہ وسلم کا. وہ حضرت نے خود فرمایا تھا, ہمیں بہت سے سارے پور تشریف لے جا رہے تھے, تو اسی گاڑی میں ایک دفعہ آپ کی چند آریا سماجی مبلے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور مشہور مبلے ان کا رام چندر وہ بھی مناظر مشہور تھا. بہرحال حضرت کی شخصیت وہ سب جانتے تھے. جب معلوم ہوا کہ حضرت خان کی ہے تو وہ بڑی پیار مندی سے اٹھ کر آئے اور آ کے حضرت سے ملے. حضرت نے مزارات کرنا انہیں عرض کیا کہ حضرت ایک سوال ہے, اگر حضرت اس کا جواب دے دیں. فرمایا کہ مجھے علم ہوا میں ضرور جواب دوں گا, اور نہیں ہوا کسی دوسرے کے حوالے کر. انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہی نیک دیر غیر مسلم کرے اور وہی نیک دیر مسلمان کرے تو کس کی مقبول ہو. دو لاکھ روپیہ نسل غیر مسلم نے سر کیا سب کی نیت سے, اور قوم کے اوپر اس نے خرچ کر دیا, اور وہی دو لاکھ روپیہ ہے مسلمان نے خرچ کیا اس نے بھی دیکھ لیا نہیں دیکھی ہے. اس میں فرق کیا ہے واٹیور کس کا عمل ہو. تو ہمیں فرمایا رکھتی ہے کہ میری عادت یہ ہے کہ میں شاعر کے تابے نہیں ہوتا, پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شاعر کتنے پانی میں آیا, کوئی رٹی ہوئی چیز ہے اس کی زبان سے یا واقعی اس کے دل میں خلجان ہے. خلجان ہوگا تو کوئی بنیاد ہوگا سوال, یا سوال میں اس کو لے لوں سوال بھی روز کہہ رہا ہوں کم سے کم آگا ایک رکھ میں چاہیے تو سوال بھی نہیں کر سکتا. وہ فرمایا کہ میں کبھی بھی شاید یہ چاہتے نہیں ہوتا کہ جو اس نے پوچھا میں نے جواب دے دیا, جو اس نے کہا میں نے جواب دیا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ خود یہ کتنا پاور رکھتا ہے, کتنی طاقت ہے اس میں, اور یہ کیوں پیدا ہوا سوال. فرما جی سے بھی کبھی میں نے سوال کیا تو میں نے زیادہ یہ کیا کہ میں خود جواب نہ دوں بلکہ ان کے اندر سے جواب نہیں کر رہا. تو فرما ہے جواب سنیں کہ جس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کے جواب ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. انہیں رہ رہے تو آپ کو پیسے والی ہوا کہ ہمیں جواب معلوم ہے. فرما ہے کہ جس چیز کے مقدمہ ذہن میں ہوتے ہیں اس کا نتیجہ بھی ذہن میں ہوتا ہے, اور مقدمہ جات میں بھی ذہن میں. صاحب کیسے ہماری پورا میں کمر دماغ ہمارے بہن میں ہم نام ہے ابھی آپ سے اقرار کرایا گیا. اب وہ بھی ذرا مستعد ہو کر بیٹھ گئے کہ زبردستی کہا کر اقرار کرایا. حضرت نے فرمایا کہ आप ये जानते हैं कि दुनिया में न सारे मजाहिब हक है न सारे बाकी, कोई एक हक होगा बाकी बाकी होंगे, इससे बहस नहीं कि वो हक कौन सा है। मगर ये भी वही है कि जब मुतजाद मजाहिब में जब घटा है मजाहिब का एक हक होगा बाकी ऐसा बाकी हो, ये आप जानते हैं कि जी आए तो थोड़ी भी बात और मैं पहला मुकदमा है जो आपके जहन में था और आपने फैसला उसके बाद फरमाया कि आप ये जानते हैं कि जो सही मजहब होगा वो खुदा का रास्ता होगा और जो गलत मजहब होगा वो शैतानी रास्ते होंगे। यहाँ ये भी जानते हैं फरमाया दूसरा मुकदमा भी आपके जहन में था आपने वही अपराध किया। दूसरी बात फरमाई कि जो खुदा के रास्ते पर चलेगा वो खुदा का मुखी है फरमा बरदार कहलाए, जो शैतानी रास्तों पर चलेगा वो ना फरमान और ना भी कहलाए। या आप मानते हैं कि जी हाँ ये भी मानते हैं फरमाए, तीसरा मुकदमा है तो आपके जहन में। उसके बाद फरमाया कि अब मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट का कोई बाबी हो और गवर्नमेंट की हकूमत का तख्ता उलट देना चाहता है, गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार किया और हुक्म दिया कि फांसी दे दी, उसको फांसी पर ले जाने लगे तो चंद मौकर अपराध का एक वक्त पेश हुआ और उस वक्त ने कहा कि इसमें कोई शुभ नहीं कि गवर्नमेंट का बाबू और एक मिनट के लिए आपके हुकूमत को बाकी रखना नहीं चाहते, लेकिन आज ये मान इफाद में लाखों करोड़ रुपया खर्च करता है, दान शुरू करता है और कितने कौमी इदारे इसने कायम कर दिए हैं और इंतहाई खाए कौन बिगड़ता काफी ये हम जानते हैं कह बात गवर्नमेंट कह रही कि अब तो और ज्यादा जल्दी इसे फांसी देनी चाहिए, इसलिए कि बासर मालूम होता इसकी बगावत दूसरों में असर करेगी। अगर कोई गैर मालूम बाबू हो तो चलो ये कह के छोड़ दो कि भाई एक आदमी है मुंह दिया कर को दुरुस्त हो जाए, लेकिन इतना बास है कि कितने इदारे खोल दिए लाखों रुपया खर्च किया तो वही होता है कि हजारों आदमी इसके जेल ऐसा नहीं उसकी बगावत भी उनमें ऐसा करेगी, इसलिए जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। तो फरमा हजरत ने कि गवर्नमेंट का ख्याल सही होगा या गलत होगा और उस वक्त का ये सिफारिश करना सही था या गलत, मगर नहीं है बिल्कुल ये बात है वक्त को कहीं सिफारिश करनी ही चाहिए, एक बाकी आदमी जो मुल्क का तख्ता उलट देना चाहता है वो देखिए काबिल है कि उनको फांसी दी जाए। जब सारे मुकदमात आपके जहन में तो नतीजा भी आपके जहन में फिर मुझसे आप महसूस है और उसके बाद फरमाया तो मुझे कहते हुए गैरत आती है, कह भी दिया मुझे ये कहते हुए गैरत आती है कि मुसलमान की हर नेकी मकबूल काफिर की कोई नेकी मकबूल है, इसलिए कि ये मुझी है वो खा गई बगावत के साथ कोई नेकी मौसम नहीं तो कह भी दिया, मगर ये कहते कि मुझे ये कहते हुए गैरत आती है, मैं कहना नहीं चाहता कि मुसलमान की हर नेकी मकबूल गैर मुस्लिम की कोई नेकी मकबूल, इसलिए कि बगावत के साथ अगर नेकी बड़ी होगी वो और ज्यादा बकाले जान सकती और इताद के साथ अगर गुनाह भी होगा वो भी काबिल माफी हो जाए, कहा जाएगा कि महाराज गुनहगार सही मगर है तो अपना ही, जैसा कि हदीस में एक शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा के है बंदे अगर तू दफ्तर के दफ्तर गुनाहों के मेरे सामने लेकर आए जिसमें जमीन और आसमान छुप जाए तो मैं उतनी बड़ी मफरत लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा बशर्त दे के मेरी अजमत तेरे दिल में। तो असल चीज है अजमत के मुजावन अजमत नबी, जब अजमत दिल में बैठी हुई है तो गुनाह अगर कर लिया तो बंदा बशर है गुनाह भी सरगर हो जाता है, मगर गुनाह भी नहीं खा रहा है वो अजमत है हक है अजमत है। तो फरमा हक ताला ने कि अगर तुम इतने बड़े दफाती लेकर आए मेरे सामने गुनाहों को कि जमीन आसमान छुप जाए तो मैं इतनी बड़ी मौफरत लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा बशर्ते कि मेरी अजमत रहती है। तो बागी के माने ही ये होते हैं कि अजमत न हो उसके दिल में हुकूमत,
لذت کے بجائے نفرت ہو، اسی لیے وہ مٹا دینا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی مقبول ہو. وہ حضرت اس عنوان سے بچے، ابتدا ہی اگر یہ جواب دے دیتے کہ مسلمان کی ہر نیکی مقبول، غیر مسلم کی ہر نیکی نامقبول، تو کہا جاتا کہ صاحب اس میں تعصب ہے کہ اپنے کی تو ساری بات اچھی ہے، جو غیر ہے اس کی کوئی بات اچھی نہیں. یہ تو تعصب ہے، یہ حکمت کی بات تھی کہ وہ چیز ان کی زبان سے پھیلائی حضرت نے اور ان سے اقرار کرا دیا. تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، اگر عقیدہ اندر نہیں ہے تو وہ مطیع حق نہیں کہلائے گا، وہ باغی. اس بغاوت کے ہوتے ہوئے اس کی کتنی عبادات ہوں، کتنی نیم، سب نام مقبول ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ رائے بانی کرتے کسی کی نیکی، اس نے نیکی کی بیٹر کی، وہ دنیا دنیا کی نیکی، دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، اسے دولت دے دی، عزت دے دی، جان دے دی، کیونکہ بنیاد نہیں ہے اس لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو، دنیا میں سب کچھ دے دیں گے. تو بہرحال اس کی نیکی کا سلا ضرور ملتا ہے، مگر جیسی نیکی ویسا سلا، نیکی بے جڑ کی تھی تو سلا بھی بے جڑ تھا. وہ ختم ہونے والی تھی، پانی کی کوئی بنیاد نہیں تھی، تو جو دولت مال دیا وہ بھی بے بنیاد ہے، وہ بھی ختم ہو جانے والا. اس لیے حضرات علماء تصحیح عقائد کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو بعض حضرات عمل کی طرف جھکاتے ہیں کہ بھائی عمل نہیں ہوگا تو علم نہیں دے گا، بعض عقائد کی تصحیح کی طرف جھکاتے ہیں کہ بھائی عقیدہ صحیح نہیں تو عمل بیکار ہو جائے. میں یاد کیا کرتا ہوں کہ میں اس سے بھی آگے دوسری بنیاد کی طرف جھکاتا ہوں، اور اکثر میں اس میں یہی مسئلہ نظر بھی ہوتا ہے بیان میں، وہ یہ کہ عقیدے کا بھی منشا ہے فکر، فکر اگر صحیح ہے تو عقائد صحیح ہوں گے، قربت فکریہ اگر غلط ہے تو عقیدہ بھی غلط ہوگا، عمل بھی غلط ہوگا. اس لیے اصل بنیادی چیز ہے کہ فکر قلب کا صحیح ہو، رخ صحیح ہو، تاکہ جب عقیدہ پیش کیا جائے تو کچھ تبھی نہ ہو کہ اسے آندھا سمجھے آدمی اسے الٹ دے. تو سب سے بڑی چیز ہے انسان کا فکر. اسی واسطے قرآن کریم نے جگہ جگہ دعوت دی ہے فکر. اور میں کہتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا گناہ اور ذنب وہ فکری خطا ہے، بدعملی ہے، زنا، چوری، شراب خائی، یہ ہر زمانے میں رہی ہے، کبھی بیشی کا فرق آج ذرا زیادہ پڑ گئی، مگر کون سا دور ہے خیر القرون کو چھوڑ کر کہ جس کے اندر یہ معاشی نہیں ہوئے، عیاش بھی رہے ہیں، بدکار بھی رہے ہیں، اس کبھی بیشی کا فرق، اور ہر دور میں چیزیں رہی. اسی طرح سے عقیدوں کی خرابی فرقے بھی بنتے رہے ہر زمانے میں، مفتقل گمراہ پارٹیاں بھی کھڑی ہوتی رہی، وہ بھی ہے. مگر اس زمانے کا سب سے بڑا گناہ وہ فکر کی خرابی ہے، یعنی فکر الٹ کر ٹیڑھا بن گیا ہے، اور ٹیڑھی آنکھ سے جب دیکھیں گے تو ہر چیز ٹیڑھی نظر آئے گی. سیدھا آئینہ سامنے ہو جو آپ دیکھیں گے سیدھی چیز نظر آئے گی، اور اگر آئینے کو ذرا ٹیڑھا کر دیں تو عمدہ سے عمدہ چیز بھی آندھی نظر پڑے گی. جب فکر غلط ہو جائے گا تو عقیدہ بھی غلط ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا، عمل غلط ہوگا تو سمرہ نتیجہ بھی اس کا ویسا ہی الٹا ہوگا، آخر تک بات بھی غلطی چلی جائے گی، اس لیے کہ بنیاد خراب ہوگی. تو آج کے دور میں فکر کی خرابی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو اعظم الذنوب اس زمانے میں فلاقی خط فکر ہے جو وہ خراب کر رہا ہے. اس فکر میں آمیزش ہو گئی ہے تو مغربی فکر کی، کئی جنوبی فکر کی، کئی شمالی فکر کی، دنیا بھر کے افکار جمع ہو کر آدمی مشوش ہو گیا ہے، وہ فکر قائم کرتا ہے کہ وہ مخلوط فکر ہوتا ہے، خالص نہیں ہوتا. اور اس فکر سے جب وہ عقیدہ قائم کرتا ہے تو اپنے ذہن میں تو سمجھتا ہے کہ میں نے پوری قربت فکریہ سے سوچ سمجھ کر ایک عقیدہ قائم کیا ہے، اور وہ صحیح سمجھتا ہے، مگر جب فکری آندھا ہو تو وہ کتنی قوت سے کام لے گا، وہ تو آندھا بن جائے گا. تو آج کے دور کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ فکر ہمارا غلط ہو گیا ہے، اور وہ خالص نہیں رہا بلکہ اس میں آمیزشیں ہو گئی. شریعت اسلام یہ چاہتی ہے کہ پہلے فکر صحیح کرو، جب قلب کا رخ صحیح ہوگا تو عقیدہ بھی صحیح بیٹھے گا، جب عقیدہ صحیح بیٹھے گا تو عمل بھی صحیح بیٹھے گا، اور عمل صحیح ہوگا تو احوال بھی صحیح ہو جائیں گے. اس میں مختلف فکروں کی دعوت دی ہے. کبھی تو دعوت دی کہیں قرآن کریم نے کہ اس ساری کائنات کو دیکھ کر فکر سے پتہ چلاؤ کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو مصنوع سے سانے کو پہچانتے ہیں. یہ اصول ہے. آپ ایک عمدہ عمارت دیکھیں تو پہلی دفعہ زبان پہ آئے گا کہ بھائی کیا عمدہ شاندار معمار تھا جس نے عمارت بنائی، اس کے لیے تاریخی قدمہ نکلے. تو مصنوع سے سانے کا پتہ چلتا ہے، تعمیر سے معمار کا پتہ چلتا ہے. تو قرآن کریم نے دعوت دی کہ سب سے پہلے فکر متوجہ کو بنانے والے کی طرف، کہ وہ بے مثل ہے، یکتا ہے، اس لیے کہ جو تعمیرات اس کے سامنے ہیں کوئی قادر نہیں ان کے بنانے کو. یقیناً بنانے والا ایسا قادر ہے کہ کوئی اس کا مثل نکل نہیں سکتا. جس نے آسمانوں کے خیمے تان دیے، جس نے زمین کا فرش بچھا دیا، جس نے زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی کہ ہل نہ سکے، جس نے زمین کے سینڈ میں ہواؤں جیسے فراش رکھ دیے کہ صاف کرتے رہے، جس نے چاند سورج کے ہنڈے لگا دیے کہ دنیا میں روشنی رہے. تو چاند سورج آسمان تو بہت اوپر کی چیز ہے، زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں آپ بنا سکتے. سارے بنی آدم جمع ہو جائیں، ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے زمین. یہ تو ممکن ہے کہ زمین کے ذرات کو جمع کر کے اس سے کچھ چیزیں بنا لیں، آپ ترکیب کر کے چیزیں بنا لیں، تحلیل کر کے چند چیزیں کر لیں، لیکن عین زمین کو مادے کو آپ بنا دیں یہ آپ کے بس نہیں. نئے نئے مادوں کو آپ اس طرح بنائیں گے جو موجود مادے ہیں انہیں ملا جلا کر آپ کو تیسرا مادہ تیار کر دیں، لیکن اثر نو کوئی مادہ پیدا کر دیں یہ آپ کی قدرت نہیں. جو انسان ایک ذرہ بنانے پر قادر نہ ہو وہ زمین بنانے میں کیا قادر ہو؟ آسمان اور چاند سورج کے اوپر کی چیزیں. بس انسان کو یہی طاقت دی گئی ہے کہ ان چیزوں سے کام لیتا ہے اور نمک حلالی نہ کرے، نمک حلالی کے ساتھ کام لیتا ہے، یعنی جو کام لے، جس کی بنائی ہوئی چیز سے کام لے، اس کا نام بھی لے، اس کے شکر کے جذبات بھی دل میں ہوں، اس کی مد و ثنا بھی دل کے اندر ہو، اس کی عظمت بھی، اور ہر وقت کو گزاری میں اور اس میں اپنے قصور کا اعتراف بھی ہے کہ میں نہیں ادا کر سکتا شکر. تو پہلا فکر تو یہ ہے کہ مصنوع کو دیکھ کر سانے کا پتہ چلا، جیسے قرآن کریم میں فرما بھی آ گیا، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق ما یلزم، اور سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عن قریب اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے اندر بھی دکھلائیں گے، اپنی جانوں میں غور کرو تو واضح ہوگی حکمت اختیار کی، اور اپنے سے باہر نکل کر اس کائنات میں غور کرو تو ایک ایک ذرہ گواہی دے گا کہ میرا بنانے والا یکتا اور بے مثل. تو انفسی آیات بھی پیش کی، آفاقی آیات بھی پیش کی، اور دعوت یہ ہے کہ ان میں تفکر کرو. اب ایک تو آپ تفکر اس لیے کریں کہ اس سے کچھ تمدنی چیزیں بنا لیں، اسے فکر نہیں کہتے، وہ تو صنعت ہے. صنعت کے لیے تبھی سوچ وچار جتنی ہے وہ پڑھنی. تفکر کہتے ہیں گہرائی میں جا کر اصل نقطے کو نکال جانا، تحقیقات کو پہچاننا، یہ ہے فکر. اور ایک سچی فکر ہے کہ آپ نے دنیا کی چند چیزوں کو ملا کر ایک نئی ایجاد کر لی، وہ فکر تو ہے مگر سچی فکر ہے، اوپر اوپر کوئی گہرا فکر نہیں. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ گہرائی میں اترو اور غور کرو. اس مصنوع کے اندر اگر غور کر کے چیزیں بنائیں وہ تو صرف مصنوع میں غور ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ مصنوع سے آگے جا کر سانے تک پہنچے تمہارا فکر، وہ تو جب پہنچے گا کہ ان مصنوعات میں تو یہیں چھوڑ دو، آلہ بنا لو ان فکر کا، اور اس فکر کے ذریعے سے ایک ذات کو سمجھو کہ جو مخفی ہے بڑا اول بڑا. اگر آپ نے فکر کر کے چند چیزیں بنا لی تو مصنوع کے دائرے سے باہر نہیں نکلے، آپ اسی میں کھود کو ایڈ کرتے ہیں. اور منشا یہ ہے کہ اس سے باہر نکل کر دیکھو کہ یہ خود کہاں سے آئی ہے یہ چیز جس میں آپ غور کر رہے ہیں. اس کے لیے بلند فکری کی ضرورت ہے. تو دعوت دی کہ تمہاری جانوں میں بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں قدرت کی, اور تمہاری جانوں سے باہر بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں قدرت کی. ان میں جب غور کرو گے تو حق واضح ہو جائے. اب واضح خداوندی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے رستے میں جد و جہد کرے گا, کاوش کرے گا, محنت اٹھائے گا, ہم راستہ دکھلائیں گے. واضح خداوندی اللہ کا وعدہ اٹل ہے. اور پھر کتنی شفقت ہے کہ والذین جاہدوا میں تو مطلق فعل کا ذکر کیا کہ جو جد و جہد کرے جتنی بھی کرے, کوئی اہمیت زیادہ ہے, تھوڑا فکر کیا, تھوڑی محنت کی, پھر جملہ تلاش جاری رکھی حق کی, تو یہاں تو چھوٹا موٹا فعل ہو آپ کی جد و جہد کا کاوش کا وہ رکھتا. اور جدا مرتب دی کہ ہم رستہ دکھلائیں گے, اس میں تاکیدی الفاظ لائے, لام تاکید کا, پھر نون تاکید کا, رنا جی نہ ہو, لام تاکید اور نون تاکید اور جمع کا صیغہ, اور پھر اس جمع کی اضافت بھی ضمیر کی طرف, اور سبیل کو بھی مفرد بھی سبل لائے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت بھی جد و جہد کر لے گا ہم اسے ضرور بالضرور 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 راستہ دکھلائیں. تو پوری قطعیت کے ساتھ بات آئے کہ راستہ دکھلائیں, مگر جد و جہد شاید چاہے تھوڑی بہت ہو, تھوڑی بھی کرتا ہے آدمی تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے, ادھر سے اعانت اور نصرت بھی کی جاتی ہے. جو اپاہج ہو کر پڑ ہے اس کی مدد بھی کی جاتی ہے. ہمت ہے مرنا مدد خدا, وہی کچھ تو ہمت کرے آدمی جبھی تو مدد خدا آئے گی, اور چار پائی میں پڑ رہا ہے تو اسے کیا مدد آئے گی. بھائی جو نکاح کرے, مہر ادا کرے, نان و نفقہ برداشت کرے, وہ اگر یہ کہے کسی سے کہ دعا کر دو میرے بیٹا ہو جائے تو موقع ہے دعا کرنے, اور ایک وہ ہے کہ نہ شادی نہ بیا, چار پائی میں پڑے گا حضرت دعا کر دو بیٹا ہو جائے, تو بیٹا آسمان سے برس لائے گا. بھائی اسباب مہیا کر کے پھر دعا کرائی جائے تو دعا میں بھی انشرہ ہوتا. سبب ایک مہیا نہیں, ہاتھ پیر ہلانے کا کوئی سوال نہیں ہے, دعا بھگوان نے آ گئے کہ دعا کیجیے, وہ کائے پہ دعا کر, کوئی محل تو ہو دعا کا جس پہ ٹکے جا کے دعا. تو بہرحال حق تعالیٰ نے انہوں نے وعدہ دیا کہ جب تو جہد زیادہ کرو یا کم کرو ہم سب را ضرور مرتب کریں گے اور رستہ دکھلائیں گے اور حق واضح ہو جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو اب یہ جد و جہد کبھی قلبی ہوتی ہے کبھی قالبی ہوتی ہے. قلبی جد و جہد جو ہے وہ فکر کاوش آدمی کو کہ کس طرح میں حق تک پہنچوں, کس طرح میں سچائی تک پہنچوں. عملی جد و جہد وہ حصی جد و جہد ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں, مگر حصی جد و جہد بھی تابع ہے اسی قلبی جد و جہد سے. فکری جہد جد و جہد صحیح ہے تو عمل کا ظہور ہوگا, اور اگر فکری دل میں نہیں تو عمل کا ظہور بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال مطلقاً قرآن کریم نے دعوت دی کہ جد و جہد کرو, قلب سے بھی کرو, قالب سے بھی کرو, آنکھ سے بھی کرو, ناک سے بھی کرو, ہاتھ پیروں سے بھی کرو. تو پھر سمرا یقین ہے دنیا کے کسی بھی سبب کے اوپر سمرا مرتب ہو جانا قطع ہو جانا قطعی نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سمرا, لیکن آخرت کا کوئی وعدہ ایسا نہیں جس کا سمرا قطعی اور یقین ہی نہ ہو, اس لیے کہ وہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ اسباب طبیعہ کا وعدہ ہے یا کسی انسان کا وعدہ ہے, تو انسان کو بدلتے کیا دے سکتی, وعدہ خلافی کرتے, ہزاروں وعدہ خلاف میں روز ہوتی ہے. وہ بقول مسولینی نے کہا تھا جب یہ جنگ عظیم ہوئی اور کچھ معاہدے ہوئے اتحاد میں, اس نے توڑ دیا معاہدہ, لوگوں نے کہا آپ نے معاہدہ کیا تھا, اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ معاہدے بڑے مقدس ہوتے ہیں, مگر جن اغراض کی خاطر توڑے جاتے ہیں وہ اغراض ان سے بھی زیادہ مقدس ہوتی ہیں. توڑ دیا معاہدہ, ہر دن ہوتا رہتا ہے, لیکن اللہ کی جناب اس سے بڑی ہے. وہاں جو وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, حق تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرمائے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کس کا قول سچا. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی. وہ جو فرمائیں گے وہ اٹل ہے، وہ عین حق ہے، وہ عین صدق ہے، اور وہ واقعہ جو ہو کر رہے گا. اس لیے فکر پر وعدہ دیا ہے کہ جد و جہد فکری ہو سب بھی سمرا یقین ہو، جد و جہد عملی ہو فکر صحیح کے بعد سب بھی سمرا اس کا یقین ہو. تو بہرحال ایک فکر تو یہ ہے کہ مسلوں سے سانے کا پتہ چلائیں، کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہو اس میں غور کریں، دعائیں مانگیں، جد و جہد سے حق واضح ہو جائے گا. ایک فکر ہے اپنی آخرت کہ اسے بھی بے فکری سے مت چھوڑ، اپنی آخرت کو سامنے رکھو. ایک فکر ہے دنیا کی کہ اسے بھی ترک مت کرو. جب تک آدمی دنیا میں ہے تو اسلام میں ربانیت تو ہے نہیں کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ جنگلوں میں جا کے، بلکہ حدیث میں قرآن کریم میں تو فرما دیا گیا ہے کہ ولا تنس نصیبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. دیکھو اپنے دنیاوی حصے کو بھولو مت، اسے ضرور حاصل کرو، لیکن جس طرح اللہ نے تمہیں وہ دنیاوی حصہ دیا، تم پر احسان کیا، تم مخلوق خدا پر احسان کرو اور حصے کو پہنچاؤ حق بحقدار حصے رسے، تو اللہ تمہیں دے گا. تم خدا بھر تو پاش اب تو برخلق پاش، خدا تم پر برساؤ گا یا تم مخلوق پر برساؤ گے. تو فرما دیا گیا کہ لا تنس نصیبك من الدنيا، دنیا کا حصہ فراموش مت کرو. بعض احادیث میں فرمایا گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے من یہ دنیا کانک تعیش ابدا وعمل لآخرت کانک تموت غدا. دنیا کے لیے عمل کرو تو یوں سمجھو کہ ابد الآباد تو مجھے دنیا میں رہنا ہے، مختلف سے عمل کرو، اور آخرت کے لیے عمل کرو تو یوں سمجھو کہ ایک دن کے بعد ختم ہو جانا ہے. دنیا فکر قائم رہے گی تاکہ اعلی درجے کا خشوع اور خضوع، جب یہ سمجھ کے آدمی عمل کرے گا کہ کل کو تو میں رہوں گا نہیں، لہٰذا جتنا کرنا ہو کر لوں، وہ ایک سجدہ بھی کرے گا تو سارا فکر لگوں سمجھ کے ہو جائے، انتہائی خشوع اور خضوع ہوگا. تو اور دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یوں سمجھ کے عمل کرو گا تو ابد الآباد تک رہو، یعنی استمرار ہونا چاہیے تمہاری صحیح میں، یہ نہیں ہے کہ ختم کر دو. تم ہو، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے ابنا ہیں، پوتے ہیں، کے لیے بھی فکر کرو. تمہارا دنیا کا حصہ بھی فراموش نہ کرو، آخرت کو بھی فراموش نہ کرو. صاحب نے کہا بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے کہ فکر دنیا سنو اندیشہ عقبا مغزار، دنیا کی فکر کر مگر آخرت کا خطرہ فراموش مت کر. فکر دنیا سنو اندیشہ عقبا مغزار اور تاب عقبا نہ رسی دامن دنیا مغزار. جب تک آخرت میں نہ پہنچ جاؤ دنیا کے دامن کو ترک مت کرو، یہ تو قبر تک ساتھ رہے گی، بلکہ قبر میں بھی تھوڑی بہت حد تک جائے گی، کفن تو لے جانا ہی پڑے گا، مٹی کے ڈیلے تو رکھنے ہی پڑیں گے، اینٹیں تو لگانی پڑے گی، تو وہاں جب بھی جائے گی قبر کے اندر. اب آگے بیچاری دنیا کا گزر بسر نہیں، آگے پھر انسان کا عمل. تو بہرحال قرآن کریم نے بھی اس کی دعوت دی کہ دنیا کا فکر بھی مت ہو، مگر یہ ہے کہ اس فکر میں اتنا استغراق نہ ہو کہ قبلہ کا کعبہ دنیا بن جائے، مخلوق و معظمی دنیا بن جائے، تو اس کے سامنے سجدے کرو، اس کا غلام بن جاؤ، یہ نہ ہو. اسے استعمالی سامان سمجھ کر حاصل کرو، معاملہ وہ کرو جو خادم سے کیا جاتا ہے. دین کے ساتھ برتاؤ عظمت کا کرو کہ یہ وہ ہے کہ ذریعہ ہے میری نجات کا، مجھے اللہ تک پہنچانے والا. تو جو ذریعہ اللہ تک پہنچانے والا ہوگا اس کی عظمت بھی انتہائی ہوگی، تو دین کے ایک ایک جز کی عظمت ہوگی اور دنیا کے ایک ایک جز کی حقارت ہوگی، مگر ضرورت کی چیز ہے تو استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا. تو وہاں فکر یہ رہنا چاہیے کہ اس کی حصت اور دناعت دل سے نہ نکلے. دین میں فکر یہ نہیں رہنی چاہیے کہ اس کے ایک ایک جز کی عظمت دل میں رہے وہ نہ نکلے. تو فکر تو رہا دونوں جگہ، نوعیت بدل گئی، مسئلہ تو بدلا تھوڑا سا. دنیا کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ لو تزن عند اللہ دنیا جناح بعودۃ لما سقا بها قاتل او کما قال، کہ اگر اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی قیمت مچھر کی ٹانگ کی برابر بھی ہوتی تو کافر کو کبھی دنیا نہ دی جاتی. اس لیے کہ وہ نامقبول ہے تو مقبول چیز نامقبول کو نہیں دی جاتی مگر اسے زیادہ دی جاتی ہے. جیسے وہ نامقبول ویسے یہ نامقبول. مومن کو کم دی جاتی ہے اس لیے کہ یہ مقبول ہے, اسے مقبول چیز زیادہ دی جاتی ہے اور دنیا بھی وہ دی جاتی ہے جو حلال ہو اور مقبول. وہ عبد صالح ہونے کی علامت ہے کہ حلال کی کمائی اسے میسر ہے, لقمہ حلال اس کے پاس ہے اور اسی پر مدار ہے دین. اگر لقمہ صحیح نہیں تو عبادات ریاضات اثر نہیں دکھلائیں گی, اور لقمہ صحیح ہے اور حلال غذا صحیح گوشت گوشت بن رہا ہے تو اعمال بھی اس سے صحیح سرگرد ہوں گے. بہرحال فکر دونوں کی بتلائی. تو دنیا میں ایک فکر تو یہ ہے کہ اسے دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلے, ایک فکر یہ ہے کہ اس کو قائم رکھو استعمالی سامان سمجھ کر اسے اختیار کرو, ایک فکر یہ ہے کہ اس کے اندر سے اپنی آنکھ رکھنی پڑے. اس لیے کہ دونوں کے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ آخرت تو عرش کے قریب رکھتی ہوئی اور دنیا یہ نیچے پڑی ہوئی. یہ غلط, اس دنیا ہی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے, اسی میں سے نکالیں گے آپ آخرت, نہیں سے بنے گی آخرت. یہ تھوڑا ہی کہ آخرت کوئی عالم الگ رکھا ہوا ہے, اسی دنیا میں تو بن جائے, اسی کے عمل سے, اسی کے کھانے میں, پینے میں, سونے میں, جاگنے میں آپ کی آخرت نکل رہی ہے. جنت بھی نکل رہی ہے اسی سے, جہنم بھی نکل رہی ہے. حدیث میں ہے کہ اگر یتیم کے سر پر کسی نے صدقہ سے ہاتھ رکھا تو جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی. یہ نیکیاں ہی تو آخرت ہیں. تو اگر یتیم اور اس کا سر نہ اور ہاتھ ہاتھ نہ رکھے تو بنتی کیسے آخرت؟ اسی دنیا میں سے نکلی آخرت. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ سے شروع کرے کھانا اور الحمدللہ ہے کثیرہ پر ختم کرے تو وہ کہہ رہا ہوں ماں تقدمہ من ذنبی, پچھلے گناہ بخش دیے جاتے. تو گناہ کا بخشا جانا یہی تو آخرت ہے. اور کب بخشے گئے جب کھانا کھایا گئے, تو کھانے ہی میں سے تو نکلی آخرت. اگر دسترخوان نہ بچتا اور آپ نہ کھاتے اور بسم اللہ اور الحمدللہ نہ کہتے تو کہاں سے بن جاتی آخرت؟ کسی کی صحیح سفارش کی اجر ملا آپ کو, وہ اجر آخرت ہی تو ہے, اور ملا دنیا میں تو آپ کی دنیا میں سے آخرت نکل آئی. جتنے اعمال شریعت نے بتلائیں گے, سوتے وقت یہ کرو, جاگتے وقت یہ کرو, چلتے ہوئے یہ کرو, گھر سے باہر نکلو تو یہ پڑھو, داخل ہو تو یہ پڑھو, وہ آخرت ہی تو بن رہی ہے, بن رہی ہے دنیا سے. تو یہ تصور غلط ہے کہ آخرت کوئی عالم الگ رکھا ہوا ہے اور دنیا کا عالم نیچے ہے. اس دنیا ہی میں سے آپ کی آخرت نکل رہی ہے, نکالنی پڑے گی آپ. دنیا میں سے آدمی جہنم بھی نکال لیتا ہے, جنت بھی نکال لیتا ہے, اگر فرما برداری کی یہ قانون ہے اور اس کے متعلق استعمال کیا دنیا جنت بنانی شروع کر دی. اور اگر نافرمانی کی اور نمک حرامی سے دنیا کو استعمال کیا, اسی دنیا میں سے جہنم نکالنی شروع کر دی, جنت بھی یہیں سے بند کیے جانا. تو بہرحال ایک فکر تو یہ ہے کہ اس پوری دنیا کو سامنے رکھ کر بنانے والے کا پتہ چلا. دوسرا فکر یہ ہے کہ اس کو قائم رکھو تاکہ آئندہ نسلیں تک چلیں اور ان کی اپنی نسلوں تک بھی یہ چیز پہنچے. یہ بھی گواہین دین ہے ایسا کرنا. جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی میت ہو جاتی ہے تو ہر انسان کے دل میں حسرت اور قلق تو ہوتا ہی ہے, مگر ساتھ میں ساری دنیا کی زندگی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے کہ بھائی انجام یہ چھوڑ جھگڑے. تو بے وقتی دنیا کی, بے رغبتی دنیا سے بیٹھتی اور قبر تک جب دفن کرنے لے جاتے ہیں یہی کیفیت رہتی, جب واپس آتے ہیں وہ کیفیت بدل جاتی ہے. اب وہی اپنا رنگ رلیاں ہے, وہ سارا تو اس سے جو پہلے. تو ایک تو انسان کی بات نہیں, من جانب اللہ بھی یہی بتلو. حدیث میں ہے کہ قبر پر ایک فرشتہ مقرر, جب دفن کر کے واپس ہوئے اسی قبر کی مٹی اٹھا کے پھینک مار جا کے جاؤ واقعی ہو جاؤ. آتے ہیں تو وہ نوعیت یہ ہے جس فکر کی بھی جاتے ہوئے, اس لیے کہ نظام عالم بھی اللہ کو باقی رکھنا ہے, نظام دنیا بھی چلانا ہے, اور وہ چلے گا ہاتھی کے ہاتھوں آپ ہی لوگ چلائیں گے. تو اس لیے تھوڑی سی غفلت بھی دیکھتے ہیں تاکہ ادھر متوجہ ہو، لیکن حسن نیت سے توجہ ہوگی وہ غفلت کا تدار ہوتا ہے، وہ خود عبادت بن جائے گی، مگر بہرحال کام آپ ہی کے ذریعے چلے گی. تو نظام کائنات کو برقرار رکھنا یہ منشا خدا بنتی ہے. اسی لیے موت کا قصہ، حیات کا قصہ روزانہ کا کر دیا ہے تاکہ دنیا بھی چلے اور عبرت بھی حاصل کرے، ورنہ کل رسی ضائع فصل موت کا وعدہ ہی ہوگی تو پورا ہو سکتا تھا. تو سارے انسان ایک دم آ جاتے قیامت میں، ایک دن سب کا انتقال ہو جاتا. مگر وہ جو بیچ کا کارخانہ تھا کہ مرنے سے عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، خدمت کرو، جنازے کی مشاعرات کرو، قبر میں دفن کرنے کا اجر حاصل کرو، اشار ثواب کا اجر حاصل کرو، یہ سارے اس سے ختم ہو جاتے اور وہ آخرت نہ بنتی. تو کتنی آخرت بنتی ہے دنیا سے، کتنی آخرت بنتی ہے غلط سے معاملہ کرتے، اشار ثواب آپ نے کیا تو جیسے اس کی آخرت بنائی آپ کی بھی تو بنی، کفن دیا آپ نے جیسے اس کی بھی آخرت بنائی اپنی بھی تو بنائی آپ نے، دعائیں مانگتے ہیں مغفرت کی جیسے اس کی آخرت بنائی اپنی بھی تو بنائی. تو اگر قبر نہ ہو، میت نہ ہو، موت نہ ہو تو ساری آخرت کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اس لیے حق تعالیٰ نے کل نفس ضائقۃ الموت کو بجائے ایک دن میں رکھنے کے پوری دنیا پر کاٹ دیا، تاکہ خدمت کا بھی موقع ملے، آخرت بنانے کا بھی موقع ملے. تو ہم دنیا سے بھی آخرت بنائیں گے، قبر سے بھی آخرت بنائیں گے، میت کو دیکھ کر بھی آخرت بنائیں گے، دفن کر کے بھی آخرت بنائیں گے، اسی سے ہماری آخرت بن جائے گی. تو اس دنیا سے بے ایک فکر ہے سانے اس کے بنانے والے کا پتہ چلانا، ایک فکر ہے اپنی آخرت بنانے کا، اور ایک فکر ہے خود دنیا کو قائم رکھنے کا، اسی طریق پر جس طریق پر منشا خدا بندی ہو، جس طریق پر شریعت چاہتی ہے اس طریق پر دنیا کو قائم رکھنا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بڑی چیز فکر ہے انسان کی. فکر اگر صحیح ہے تو پھر عقیدہ صحیح ہو جائے، اور فکر غلط ہو جائے تو عقیدہ بھی غلط، عمل بھی غلط. اسی واسطے وہاں فکر کا بھی سوال کیا جائے گا، قیامت میں فقط عقیدے ہی کا سوال نہیں ہوگا. جو دلائل ہیں اس کے وجود کے اور دلائل ہیں اس کی یکتائی کے، مگر وہ کن کے لیے دلائل ہیں؟ آیات ہیں یہ اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، بیوقوفوں کے لیے ایک دلیل بھی نہیں. ہزار دلائل پیش کرو گے بقلی دلیل سمجھے گا کیا؟ تو یہ آیات نشانی آیا کو اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. اور عقل مند کون ہے؟ اب اس کی تفصیل فرمائی کہ اولی الالباب الذین یذکرون اللہ، جو ذکر خداوندی کرتے ہیں، اور ذکر بھی معمولی ہے، قیامن بقعودن وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حالت میں ان کی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا ہے. اور اس کے ساتھ تفکر بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی پیدائش میں کہ کیسے آ گئی ہیں، کون ہے لانے والا، کس نے بنایا، کس نے یہ محکم نظام قائم کیا، کس نے یہ عجیب منظم دنیا بنائی کہ اپنے وقت کے موسم بھی آ رہے ہیں، اپنے وقت کے سورج بھی نکل رہا ہے، زندہ برابر اونچ نیچ نہیں ہے، آخر کتنا بڑا حکیم ہے وہ، کون ہے جس نے بنایا. تو ایک طرف ذکر اور ایک طرف فکر، ان دونوں کے مجموعے سے آدمی عقل مند بنتا ہے. اگر ذکر نہ ہے تو فکر نہیں، وہ متقشف کہلائے گا، اور اگر فکر نہ ہے تو ذکر نہیں، وہ فلسفی کہلائے گا. تو نہ فلسفہ کوئی مقبول چیز ہے نہ تفسر مقبول چیز، ان دونوں کے درمیان میں ہے مقبولیت کہ اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ میں فکر بھی ہو، ایک قلب کی غذا ہو، ایک عقل روح کی غذا ہو. تو قلب کی غذا تو ہے ذکر اللہ، اور عقل کی غذا ہے فکر. اگر بے فکر رہے گا تو عقل کل ہو جائے گی، تفکر کرے گا عقل چلے گی. اسی طرح سے اگر ذکر کرتا رہے گا محبت خداوندی بڑھتی رہے گی، نہیں کرے گا تو جانی ہو کر رہ جائے گا. دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے، ذکر بھی اور فکر بھی، ان دو کے مجموعے سے آدمی عقل مند بنتا ہے. اس لیے شریف صلاح میں نہ فلسفی عقل مند ہے، نہ جمود کے ساتھ محض ذکر میں رہنے والا جو فکر کو ترک کیے ہوئے ہو وہ عقل مند ہو، جو جامع ہو ان دونوں میں وہی فی الحقیقت عقل مند ہے. کہ برکت جامع شریعت، برکت سندان عشق، ہوس نہ کے نظارہ جام و سندہ بخش دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں جمع جمع ہیں. تو فکر صحیح ہوتا ہے درحقیقت ذکر، یاد خداوند جی جتنی بڑھتی جائے گی فکر کے اندر روشنی بڑھتی جائے گی، صفائی اور جلا پیدا ہوتی جائے گی، اور پھر اس فکر کی آنکھ سے آپ وہ چیزیں دیکھیں گے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اور سینکڑوں چیزیں اور سینکڑوں علوم کا انکشاف ہوگا آپ کے اوپر، مگر برکت ذکر سے. ذکر نہ ہو تو فکر بھی بیچارہ جام ہی رہ جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی میں تو عمل کی دعوت تو نہیں دیتا کہ خود ہی کوتا عمل بھی دوسروں کیا دعوت سے. عقیدہ کی دعوت سمجھ نہیں دیتا کہ کمال عقیدہ میرے اندر نہیں، میں آپ کو کیا دعوت دوں، پیدا کر دیا اللہ اس کو سب کچھ. البتہ فکر میں کرتا رہتا ہوں کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ فکر کی دعوت ہے، کوئی وقت فائدہ نہیں رہتا کہ دماغ میں کارش نہ ہو، سوچتا نہ رہتا ہوں. اور اپنی نزدیک تو یہی ہے کہ بھائی اچھی باتوں کو سوچتا ہوں، بری تو نہیں سوچتا، مگر بہرحال ایک فکر ہے. اچھا وہ بھی تبھی ہے، یعنی اگر ارادے سے ہو تو میں سمجھوں عبادت ہے، بہت بڑا کام ہو. ارادہ وغیرہ کچھ نہیں ایک تبھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے دے تو فضل ہے، نہیں تو وہ قابل اجر تو ہے نہیں، ایک تبھی افطار سے چل رہا ہے. تو بعض کے اندر فکر کا مرض بھی ہوتا ہے کہ خام کا فکر کرتے ہیں بیٹھے. ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس اللہ علیہ وسلم، ہمارے استاد عالم حضرت مولانا انور شاہ صاحب، جب برد مفاد ہوا تو ڈاکٹروں نے ممانعت کی کہ آپ نقل و حرکت چھوڑ دیں، مطالعہ بالکل ترک کریں. اور حضرت شاہ صاحب کے سالے کے حکیم محفوظ علی صاحب مرحوم، ان کو نگراں بنایا کہ دیکھو مطالعہ مت کرنے دینا، یہ صحت کے لیے. تو واقعی بڑھاپے میں کچھ بچوں کی سے معصومیت آ جاتی، مطالعے کا جذبہ تھا فطری. تو فرماتے کہ دیکھو آپ کی محفوظ للی تو نہیں، ہاں وہ اگر نہیں ہے تو کتاب نہیں ہے، مطالعہ شروع کر دیا. ابھی جی بچے نے حکیم صاحب آ گیا میں جلدی سے کتاب بند کی رکھ دی. وہ ایک دن دیکھ لیا آ کے محفوظ للی، کہا وہ ڈاکٹر صاحب نے رو پایا، کہاں بھائی کیا کروں. کہا وہ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت چند دن کے لیے بالکل بند کر دیجیے مطالعہ، یہ مستقل مرض کا سبب بنے. فرما حضرت شاہ صاحب نے کہ بھائی یہ مطالعہ جو بیڑی یہ لا علاج مرض ہے جو میرے اندر ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، کیا کروں. یہ ایک لا علاج مرض ہے جو روگ ہے مجھے لگ گیا. یہ فکر کا بھی بعض لوگوں کو روگ لگ جاتا ہے طبی طور پر. تو بہرحال فکر ہر وقت رہتا ہے، اور کافی چلتے پھرتے سوائے اس کے سوچتا رہوں اور کچھ بھی. اور نکما آدمی یہی کیا بھی کرتا ہے، عمل کے کام کری جب تو جہد کام کری تو سوچ بچار زیادہ کرے گا، مگر باہر آئے تو سوچ بچار زیادہ ہو یا کم ہو، کیونکہ ہے اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دی جائے، بھائی تم بھی فکر کرو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ جس چیز کی نصیحت کرتے ہیں آپ کو اس پہ عامل نہیں، میں دل ٹھوک کے کہوں گا نہیں بھائی میں بھی عامل ہوں، میں بھی فکر میں رہتا ہوں. ہاں عمل کے بارے میں آپ کہیں گے تو کوتاہی ماننی پڑے گی، کمال ایمان اور کمال عقیدے کے بارے میں کہیں گے کوتاہی ماننی پڑے گی، مگر اس میں نہیں میں کوتاہی مانوں گا. بھائی ہر وقت فکر کرتا ہوں، کوئی غلط فکر ہو آپ اس کی چٹی کر دیں، مگر فکر کرنا میرا کام باہر آج. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی کوئی خاص مضمون تو ہے نہیں ذہن میں جس پہ تقریر کی جائے، مگر وہی فکر یہاں بھی کام آیا. فکر تو ہوئی تو میں نے کہا فکری کی دعوت دی جائے، جو چیز حاضر ہے اسے پیش کر دیا جائے، جسے میزبان کے لیے ہے نا. تو خیر اس کا عام ماہن مہمان جب آئے تو اس سے کہو گے بھائی بہترین کھانا وہی ہے جو گھر میں پکا ہوا ہے، وہ حاضر ہے آپ کے. جیسے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا عائشہ لا تکلفی للضیف فکلیہ مما تاکلین، ایسا تکلفات مت کرو مہمان کے لیے، جو خود کھاتی ہو وہ خود سے کھلا دو. مہمان کی مدارات اور تکریم ضروری ہے، مگر تکریم کے معنی پلاؤ زردہ کھلانے کے نہیں ہے، تکریم اور اکرام کے معنی ہے اس کی طبیعت کی رعایت کرنا، اس کی مدارات، اس کا احترام، اس کی آؤ بھگت. جو خود کھاتے ہو وہ کھلا دو، اس کی چرباسی روٹی ہو سوکھی روٹی ہو اس کا مدارہ نہیں، مگر مدارات پوری ہو. تو اکرام عجائب میں کھانوں کی نوعیتیں شامل نہیں ہیں کہ وہ قورمہ ہو اور وہ پلاؤ ہو، مدارات چاہ سکتی. تو خیر اس کا عام ہے، کہ میں خیر الکلام ہے ماں حضرت، وہ وہی کلام بھی کر لیا جو حاضر تھا، اس میں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں تھی. اور میرے خیال میں اتنی دیر ہو گئی کہ شاید آپ اسے تقریر ہی کہنے لگے، میں نے تو تقریر کی نیت سے شروع کیا ہی تھا، میں کثیر بات کی ہوں، مگر جب آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ گزرتا ہے تو ہم نے تقریر ہی کہا جاتا ہے اور کیا کہیں گے آپ. تو اس بات سے ہم بھی یہ کہیں گے کہ بھائی تقریر ہو گئی، جیسے اعلان ہوا تھا تو ہم نے انکار نہیں کیا، بس اب یہ چند کلمات حاضر تھے وہ پیش کر دیے جائے. جو آپ ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، دل میں ناطے کی، عمل صالح کی، فکر صحیح کی. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار